أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت سہل بن عبداللہ تستری علیہ الرحمہ کی بات اور ان کا قول سنایا گیا. حضرت نے فرمایا کہ ہمارے یہاں چھ اصول ہیں اور چھ باتیں ہیں. پہلی بات ہے التمسک بکتاب اللہ والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قبول کرنا اور آپ کی سنت کی پیروی کرنا، یہ دونوں باتیں ایک ہی نمبر میں آتی ہیں. یہ تو بیان کیا گیا کہ کتاب اللہ کے ساتھ تمسک، یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے کیسے پکڑا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، یعنی آپ کی سنتوں کی پیروی، جس کو اتباع سنت کہتے ہیں، کہ ہمارے سبھی معاملات میں جو دینی معاملات ہیں ان سب معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا جائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ہو، اور آپ ہی کی سنت کی طرح خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها ما استطعتم وعضوا علیہا بالنواجذ. میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، جس قدر ہو سکے، حتی الامکان پوری کوشش کرو کہ ہماری سنت پر عمل ہو. اور صرف ہاتھوں سے پکڑنا نہیں ہے بلکہ داڑھوں سے پکڑو، کہ جو چیز ہاتھوں سے پکڑتے ہیں اس میں چھوٹنے کا امکان ہے، لیکن جو داڑھوں سے پکڑتے ہیں عموماً وہ چیز چھوٹتی نہیں. اس لیے فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، کہ داڑھوں سے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو. اسی وجہ سے پوری امت 20 رکعت تراویح پڑھتی ہوئی آ رہی ہے، اسی وجہ سے جمعہ میں دو اذانیں ہوتی ہیں. خلفائے راشدین کی یہ سنت ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے امت ان پر عمل کرتی ہوئی آ رہی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے، آپ کی ہر ہر سنت پر عمل کیا جائے. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ترسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی, کی راہ کے تو می روی بترکستانست. کہ ایک شخص کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہے اور وہ سفر شروع کر چکا ہے, لیکن جس راستے پر وہ جا رہا ہے وہ بجائے مکہ پہنچانے کے ترکستان کا راستہ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں, اے بدوی اے دیہاتی, تو کبھی مکہ نہیں پہنچ پائے گا, اس لیے کہ جس راستے سے تو جا رہا ہے وہ ترکستان کا راستہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا سنت کے خلاف کوئی اور راستہ چل کر. سنت کے راستے پر چلے گا تو کامیابی نصیب ہوگی, ورنہ قیامت تک اسے منزل نہیں ملے گی. اسی کو کہا کہ نہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید, خلاف پیمبر کسے راہ گزید, ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف جو راستہ چلے گا خدا کی قسم اسے کبھی منزل نہیں ملے گی, وہ منزل پر پہنچ نہیں پائے گا. لہذا کامیابی اور کامرانی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور خلفائے راشدین کا اور تمام صحابہ کرام جس راستے پر چلے ہیں اسی راستے کو اپنایا جائے. سورہ نساء کی آیت پڑھی گئی, اللہ کہتے ہیں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی. یعنی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ رسول کے راستے پر آئے. رسول کے راستے کے بغیر اگر کوئی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے وہ پہنچ نہیں سکتا, خواہ بہتر سے بہتر طریقہ اپنائے, لیکن اس کا ہر طریقہ مردود ہو جائے گا, ناقابل قبول ہوگا, دیکھنے میں بہت ہی خوشنما معلوم ہو, بہت ہی اچھا طریقہ معلوم ہو رہا ہو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہی آنا ہوگا. جب ہی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے. اللہ نے صاف اعلان کیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے, اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, ہر ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لیکن تم سب تو اپناتے نہیں ہو. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, بہترین نمونہ تو وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ سے اور یوم آخر سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ایک آخری دن ہے, اس دن اٹھنا ہے اور اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو خوب یاد کرے. خوب یاد کرنے کا مطلب سبھی اعمال کرے, نماز بھی پڑھے, روزہ بھی رکھے, دین کے جتنے اعمال ہیں یہ ذکر اللہ کثیرا میں داخل ہے. تو اللہ نے صاف کہا سب کے لیے نمونہ ہے, لیکن اپناتے وہی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور سبھی اعمال کرتے ہیں وذکر اللہ کثیرا، کسی عمل میں آگے کسی عمل میں پیچھے، یا کوئی عمل زیادہ کرنے والے اور کوئی عمل نہ کرنے والے، یہ مسلمانی کی اور اسلام کی علامت نہیں ہے، تو صاف صاف اعلان ہوا ہے. لہذا والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کی جائے، اور سنت ہی شریعت ہے اور شریعت ہی سنت ہے، تو کبھی شریعت سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی سنت سے تعبیر کرتے ہیں. آگے فرمایا واکل الحلال، جو دوسری چیز ہے جو ہمارے اصول میں بہت اہمیت رکھتی ہے وہ اکل حلال ہے، کہ پاکیزہ کھانا کھایا جائے اور پاکیزہ چیزیں استعمال کی جائے. اکل حلال کا مطلب صرف کھانے تک نہیں ہے، بلکہ پہننے اوڑھنے رہنے سہنے ہر چیز میں حلال کا استعمال ہو، اور کوئی حرام مال بلکہ مشتبہ مال بھی اس کے اندر استعمال میں نہ آئے، صرف عقل حلال ہو اور حلال مال کا استعمال ہو. اگر مشتبہ مال بھی رزق میں شامل ہوتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کا اہتمام ہو. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ حرام سے لے رہا ہے یا حلال سے لے رہا ہے، انہیں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، اور آسانی سے کہہ دیں گے کہ اس زمانے میں حلال و حرام کا امتیاز اور حلال و حرام کی تمیز مشکل ہے، اور شریعت پر چلنا بہت مشکل کام ہے. یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک زمانہ آئے گا ضرور کہ آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ حلال سے لے رہا ہے یا حرام سے لے رہا ہے، تو یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. واقعات میں لکھا ہے، حدیث پاک میں یہ واقعہ آیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک غلام تھا جس نے بدلے کتابت کا معاملہ کر رکھا تھا. بدلے کتابت کسے کہتے ہیں کہ ایک رقم طے ہو جاتی ہے کہ اتنے دنوں میں یہ رقم میں آپ کو دوں گا، اس کے بدلے میں آپ مجھے آزاد کر دیں گے. اب معاملہ طے ہو گیا، وہ رقم لا کر پیش کرتا تھا، کماتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی وہ کچھ رقم لا کر دیتا تو ضرور پوچھتے کہ یہ کہاں سے لایا، کیسے لایا. جب وہ کہتا تو اسے قبول کر لیتے. ایک مرتبہ وہ کہیں سے کھانا لایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا. حضرت ابوبکر نے اسے کھانا شروع کر دیا، ابھی ایک دو لقمے ہی آپ کھائے تھے، خود غلام نے کہا ہاتھ روک لیجئے، ہر دن آپ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کہاں سے لائے ہو، آج تو آپ نے پوچھا نہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا بتاؤ کہاں سے لائے ہو. اس نے کہا میں کہانت کیا کرتا تھا، یعنی لوگوں کو غیب کی اور آئندہ کی باتیں بتاتا تھا، اور یہ فن مجھے نہیں آتا تھا اور میں دھوکہ دیتا تھا، اور کبھی کبھی کوئی بات صحیح ہو جاتی تھی، میں دھوکہ دیا کرتا تھا. تو میں نے ایک شخص کو آئندہ کی کچھ بات بتائی تھی، غالباً وہ صحیح ہو گئی، اس نے اجرت کا وعدہ کیا لیکن دیا نہیں. بہت زمانے کے بعد آج میری اس سے ملاقات ہو گئی تو اس نے اس کی اجرت میں مجھے ایک کھانا دیا ہے، میں وہی کھانا آپ کے پاس لایا. یہ سننا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تڑپ گئے، کہا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیا، تو تو مجھے ہلاک ہی کر دیا ہے اور برباد کر دیا ہے, کہہ کر آپ نے انگلیاں منہ میں ڈالی اور قے کرنا شروع کیا. قے کرتے رہے لیکن زیادہ قے نہیں ہوئی. کسی نے کہا کہ سب کچھ نکالنا مقصود ہو تو پانی پی کر آپ قے کر سکتے ہیں. تو پانی پیتے جا رہے تھے, قے کرتے جا رہے تھے, اتنی مشقت اٹھائی کہ ایک دانہ بھی اس کا پیٹ میں باقی نہیں رہا. لوگوں نے کہا اے ابو بکر, اللہ کے لیے اپنی ذات پر رحم کیجئے, آپ اتنی مشقت اور اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں, اتنی پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم اگر اس کا ایک ٹکڑا بھی میری جان کے ساتھ نکلتا تو میری جان کے ساتھ میں نکال دیتا. کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی میری جان کے ساتھ نکلنے والا ہوتا تو مجھے اپنی جان کی پرواہ نہ ہوتی, میں اپنی جان کے ساتھ بھی اسے نکال دیتا اور اپنے پیٹ میں اسے باقی نہ رکھتا. یہ ہے عقل حلال کا اہتمام کہ حرام کا کوئی لقمہ اور حرام کی کوئی چیز پیٹ کے اندر نہ جائے. اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جسم جہنم کے لیے زیادہ لائق ہے جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے. جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے وہ جسم جہنم کے لیے زیادہ لائق ہے اور جہنم کے مطابق ہے. تو سوچنے کا مقام ہے اور بلکہ ڈرنے کا مقام ہے کہ حلال و حرام کی تمیز تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے. لہذا پوری کوشش ہو اور سوچ کر آدمی اہتمام کر کے حلال استعمال کرے, حلال کھائے, حلال پہنے, بلکہ ہر چیز میں حلال کا اہتمام کرے. ہمارے اصول میں جو باتیں ہیں ان میں یہ دوسری بات ہے, وہ اکل الحلال. آگے فرمایا وہ کف الاذی, تکلیف دینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور اپنے آپ کو بچا لینا کہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے, ہماری طرف سے اشارہ کنایہ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو کہ کسی کی غیبت کی, کسی کو دھوکہ دیا, یا ہاتھ سے کسی کو مار دیا, یا کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف پہنچائی. یہ اسلامی تعلیم اور سنت نبوی کی تعلیم نہیں ہے. وہ کف الاذی کہ تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا, اس سے اپنے آپ کو بچا لینا ہمارے اصول کی نہایت اہم تعلیم ہے. تصوف اور سلوک جو کہتے ہیں اس میں یہ چھ باتیں, یہ چھ تعلیمات آتی ہیں. اور یہ تیسری تعلیم ہے کہ کسی کو ہماری طرف سے ادنا تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سے نفع پہنچے, ہر مخلوق کو ہم سے نفع پہنچے. اگر نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کم سے کم تکلیف تو نہ پہنچے, ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ آخری حد ہے جو بتائی گئی. بخاری شریف میں حدیث ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے. خلاصہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, یعنی صورتیں ہیں, شکلیں ہیں. ایمان کو اگر شاخوں میں, صورتوں میں, شکلوں میں دیکھنا چاہو تو نماز بھی ایمان کا حصہ ہے, روزہ بھی ایمان کا حصہ ہے, تسبیح پڑھنا بھی ایمان کا حصہ ہے, دعا مانگنا بھی ایمان کا حصہ ہے, تلاوت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں. اور افضل ترین, سب سے افضل جو شاخ ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہنا، اس کا مطلب کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہونا بھی ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنا بھی ہے، کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، یہ سب سے افضل ہے اور بہترین شاخ ہے. وہ ادناہ اور نہایت آسان شاخ، ادنا شاخ جس میں کوئی زیادہ محنت نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ راستہ سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی جائے. راستہ میں کانٹا پڑا ہے، راستہ میں پتھر پڑا ہے، یا اور کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے آنے جانے اور چلنے والوں کو تکلیف ہوگی، تو اس کو ہٹا دیا جائے. یہ ایمان کی ادنا شاخ ہے، اور حیا ایمان کا اہم شعبہ ہے، یعنی اہم شاخ اور اہم حصہ ہے. تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کہ کسی طرح سے ادنا تکلیف نہ ہو. ایک اور روایت میں ہے، المسلم من سلم الناس، کہ مسلمان وہ ہے کہ لوگوں کو، صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، عام لوگوں کو کوئی طرح کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے نہ اس کی زبان سے. والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، اور حقیقی مومن وہ ہے جس سے لوگ محفوظ ہو جائے، مامون ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اپنی جان پر، اپنے مال پر اور اپنی عزت پر، کہ اس سے، اس شخص سے میری جان کو کوئی خوف نہیں، میرے مال کو کوئی خطرہ نہیں، میری عزت کو کوئی خطرہ نہیں. حقیقی مومن یہی ہے. والمؤمن من امنه الناس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا مسلم حقیقی کون ہے، مومن حقیقی کون ہے. تو ادنا تکلیف کسی طرح کی اس سے دوسرے کو نہ پہنچے. اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ راستے پر نہ بیٹھو، راستے پر بیٹھنا درست نہیں ہے. ہاں اگر حقوق ادا کر سکتے ہو تو راستے میں بیٹھ سکتے ہو. صحابہ نے پوچھا راستے کا کیا حق ہے، فرمایا تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا، جو راستہ گم کر دے اسے راستہ بتا دینا، اور سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا. ایسے حقوق اللہ کے نبی نے بتائے، اور واضح طور پر آپ نے بتایا کہ راستے کے جو حقوق ادا کر سکتا ہے وہ راستے پر بیٹھ سکتا ہے، باقی لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ اہم چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے. چوتھی چیز فرمایا، وجتناب الآثام والمعاصی. یہ چوتھا اصول ہے کہ گناہوں سے اور معاصی سے اور سیئات سے اپنے آپ کو بچانا، ہر ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے، اپنے اعضاء کو بچائیں، اپنی آنکھوں کو بچائیں، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل اور اپنے دماغ کو بچائیں، اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کو بچائیں. وجتناب الآثام، گناہوں سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو دور رکھنا. اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں یہ بات کہی ہے سورہ انعام میں، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، اور چھوڑ دو ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو، ظاہری گناہوں کو اور باطنی گناہوں کو، دونوں کو چھوڑ دو. ظاہری گناہ کیا ہے اور باطنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ظاہری گناہ وہ ہیں جو اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں، جو ہاتھ پیر سے، زبان سے، آنکھوں سے، جو اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں. جیسے جھوٹ بولنا ظاہری گناہ ہے، غیبت کرنا ظاہری گناہ ہے، گالی دینا ظاہری گناہ ہے، کسی کو مار دینا ظاہری گناہ ہے، قتل ناحق ظاہری گناہ ہے. تو ظاہر الاسم ایسے جتنے ظاہری گناہ ہیں ان سب کو چھوڑو، وہ باطن ہو اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. باطنی گناہ کفر ہے، شرک ہے، ریا ہے، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے. یہ ایک لمبی فہرست ہے جو دل کے اندر ہوتے ہیں. ظاہر میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، لیکن دل میں یہ سب گناہ موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں ان سب گناہوں کو چھوڑو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ ان گناہوں کا ارتکاب کریں گے، جو لوگ ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو اپنی کرتوت کی سزا دی جائے گی. سیجزون بما کانوا یقترفون، خواہ ظاہر سے ہو باطن سے ہو، گناہ جو قلب سے متعلق ہیں، جو اعضا سے متعلق ہیں، ہر گناہ پر سزا دی جائے گی. ایسے گناہ عموماً کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، صاف اعلان ہوا ہے. لہذا واجتناب الآثام، گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام ہو. پانچواں اصول بتایا والتوبتو، ہمارے راستے کی، ہمارے اصول کی جو پانچویں چیز ہے، پانچویں بات ہے، وہ ہے توبہ کا اور استغفار کا اہتمام. توبہ اور استغفار کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں. ویسے کون انسان ہے جو گناہ سے بچا ہوا؟ ہر انسان گناہ کے ساتھ مرکب ہے اور گناہ اس سے ہوتے رہتے ہیں. لہذا توبہ کا اہتمام کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اس لیے کہ التواب اللہ کی صفت آئی، التواب توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے. تو جو بندہ جتنی توبہ کرے گا اللہ کی صفت کا اتنا ظہور ہوگا. اور سچی توبہ کرنے سے اللہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا تائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے حکومت کسی کو معاف کرتی ہے تو اسے سزا تو معاف کرتی ہے لیکن ریکارڈ محفوظ رکھتی ہے، مگر اللہ معاف کرتے ہیں تو ریکارڈ بھی جلا دیتے. کوئی اس کا کسی طرح کا ریکارڈ نہیں رکھتے. یہ حدیث صاف کہہ رہی ہے تائب من الذنب کم اللہ ذنب لا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اسی لیے 18ویں پارے میں فرمایا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو، کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی الگ نہیں ہے. سارے انسانوں سے، سارے مسلمانوں سے، سارے اہل ایمان سے اللہ خطاب کر رہے ہیں وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پا سکو، تمہیں کامیابی نصیب ہو سکے. لہذا توبہ کا اہتمام کیا جائے. روئیں، گڑگڑائیں. آج ہمارے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے فلسطین میں اور دنیا بھر میں، یہ منظر ہمارے سامنے رہے، صرف تبصرہ کر دینا، اس پر اظہار خیال کر دینا، یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. وتوبوا الی اللہ جميعا، صاف کہہ رہے سب کے سب توبہ کرو، تم سب خطا کار ہو، تم سب گنہگار ہو. کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، یعنی کوئی انسان خطا سے بچا ہوا نہیں ہے. صاف قرآن اعلان ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں فرمایا سورہ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ نصوح یعنی سچی توبہ کرو. سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. آدمی واقعی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ کے حضور عزم کرے، پختہ ارادہ کرے. اب شرمندہ ہو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، عزم مسمم کرے، اس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے. یہ پانچ باتیں ہوئی. آخری بات حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اداء الحقوق, حقوق کی ادائیگی. حقوق کی ادائیگی یعنی ہر شخص کے ذمے فرائض بھی ہیں حقوق بھی ہیں, جو کام کرنے کے ہیں وہ فرائض ہیں اور اس کے ذمے جو فرائض ہیں دوسروں کے حقوق ہیں. مثلا والدین کے فرائض اولاد کے حقوق اور اولاد کے فرائض والدین کے حقوق ہوں گے. اولاد اپنے حقوق ادا, اپنے فرائض ادا کرے گی تو والدین کا حق ادا ہوگا, اور والدین اپنے فرائض ادا کریں گے تو اولاد کے حقوق ادا ہوں گے. لہذا شوہر بیوی کے حقوق ہیں کہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے, بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے, والدین اولاد کے اور اولاد والدین کے حقوق ادا کرے, استاد شاگرد کے حقوق ہیں, راستہ چلنے والوں کے حقوق ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, اور ان کے علاوہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں, یتیموں کے اور محتاجوں کے حقوق ہیں. بہت سے فرائض اور بہت سے حقوق ہیں جو ہمارے ذمے عائد ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ, اے پیغمبر آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی صرف ایک اللہ کی کیا کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ اور اچھا معاملہ ان کے ساتھ کیا کرو. تو یہ والدین کے حقوق ہیں جو اولاد کے فرائض ہیں اور اولاد کی ذمہ داری ہیں. لہذا جان کر معلوم کر کے ہمارے فرائض کیا ہیں. آج حقوق لینے کے لیے تو مسائل پوچھتے ہیں, ہمارے جو حقوق ہیں کہاں سے کیا حق ہمیں ملنا ہے, کیا حق ہمیں حاصل ہونا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ہمارے ذمے کیا فرائض ہیں, ہم اپنا کیا کیا فریضہ ادا کریں, کیا کیا ذمہ داری ادا کریں. یہ بات اصل پوچھنے کی ہے. ہر شخص اپنا فریضہ ادا کرے گا تو ضرور دوسرے کا حق بھی ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.